اس موجودہ حکومت سعودی عربیہ کے حضرت والا دامت برکاتہ العالیہ کا یہ کلام ہے اور اس کا عنوان ہے یہ زمین جیسے ہے آسمان میں، یہ زمین جیسے ہے آسمان میں، جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں، جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں، دیکھ کر میرے اشک ندامت، دیکھ کر میرے اشک ندامت، قبر رحمت کی بارش ہے جامے، دیکھ کر میرے اشک ندامت، قبر رحمت کی بارش ہے جامے، جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز میں. اللہ تبارک و تعالی کو جو بندہ راضی کر لیتا ہے تو میرے محترم دوست، دنیا میں بھی اس کو ایک طرح کی جنت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں تو جنت اس کے لیے ہے ہی. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مقصد حیات کو پورا کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دنیا کو باغ و بہار بنا دیتے ہیں اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں شب و روز گل ستا میں ہوں. عربوں کے ایک بہت بڑے عالم اور بالخصوص موجودہ حکومت سعودی عربیہ کے بہت معتبر اور بڑے علماء، یعنی جن کا نام خاص وہ لوگ لیتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر جس کو حضرت علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ان فی الدنیا جنتن، ان فی الدنیا جنتن من لم یدخلها لم یدخل جنۃ الآخرہ، کہ بے شک دنیا میں بھی ایک جنت ہے اور جو اس جنت میں داخل نہ ہو سکا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا. اسی عبارت کو پچھلے سال حرم مکی، مکہ المکرمہ مسجد حرام کے امام، انہوں نے جب خطبہ دیا تو انہوں نے اسی عبارت کو پڑھ کر اس کی تشریح کی، اور اس کی تشریح سمجھ لیں کہ بالکل بعینی ہی وہی ہے جو رات و دن یہاں خانقاہ میں بتائی جاتی ہے نا، کہ جو اللہ پر فدا ہو تو اللہ اسے چین دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، لذت حیات ملتی ہے، بالس زندگی عطا ہوتی ہے، پرسکون زندگی ملتی ہے. بعینی ہی یہی تشریح انہوں نے کی. یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی کو اس کے لیے جنت بنا دیتے ہیں، اور آخرت میں جنت میں کون جانے والا ہے یہ اس دنیا ہی سے پہچان ہو سکتی ہے. کیسے؟ ایک علامت اور پہچان اور نشانی کہ وہ اس دنیا ہی میں بڑا پرسکون اطمینان سے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اشک ندامت گراتے ہوئے، اللہ کو ہر قدم پر راضی کر کے جی رہا ہو، زندگی گزار رہا ہو، تو حق سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا میں مزہ اور زندگی بالطف دیتے ہیں، اور بس جو اس دنیا میں اس جنت میں داخل ہو گیا تو وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل ہو جائے گا. بظاہر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تصوف کے قائل نہیں ہیں میرے دوستو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل حق علماء اور مشائخ نے جو تصوف پیش کیا ہے اس کے یہ قائل ہی نہیں، بلکہ ان کی کتابیں لبریز ہیں اور ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس سے. ابن قیم رحمہ اللہ ہو یا ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ جتنے عرب علماء ہیں یہ سب صرف تعبیرات کا فرق کر دیتے ہیں. وہ لوگ تصوف سے ذرا ناراض ہوتے ہیں، لفظ تصوف سے تزکیہ نفس کا لفظ بولتے ہیں، زہد کا لفظ بولتے ہیں، احسان کا لفظ بولتے ہیں، لیکن سب کی حقیقت قدر مشترک ایک ہی ہے. تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لے سمجھ لو وہ جنت میں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، کھڑا ہونا ہے، سب کا حساب دینا ہے، اور اس طرح زندگی گزارے گا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں. ملا علی قاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں وقال الصوفیہ حضرات صوفیہ اکرام کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت فی الدنیا, ایک جنت اسی دنیا میں ہے. اس دنیا میں جنت کیسے ہے؟ اس دنیا میں جنت اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ راضی کر لیتا ہے تو اس کی رضا میں اسے جنت ملتی ہے. جنت فی الدنیا برضائی مولا و جنت فی الآخرہ, اور ایک جنت آخرت میں ملے گی, وہ کیسے؟ بلقاء المولا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے ذریعے سے اس کو جنت نصیب ہوتی ہے. تو دنیا میں بھی اللہ والوں کو جنت جو ہے ملتی ہے, اور آخرت میں بھی یہ بالطف زندگی ملتی ہے. اسی کو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتانی جنت فی الدنیا و جنت فی الآخرہ, دنیا میں ایک جنت ہے اور آخرت میں ایک جنت. ہمارے حضرت کے خلیفہ اہم جو طائی صاحب, ان کا ایک شعر اسی کے اوپر ہے کہ مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا, مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا, مولا کی حضوری میں تو جنت ہے دنیا, دنیا میں تو جنت کا مزہ اور ہی کچھ ہے, دنیا میں تو جنت کا مزہ اور ہی کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی واقعی اہل ایمان اور اہل احسان کو, جنہوں نے اپنے ایمان میں احسانی کیفیت پیدا کر لی ہو, واقعی اس دنیا میں جنت کی حلاوت عطا فرماتے ہیں. میرے محترم دوستو, اگر ہمیں محسوس نہیں ہوتی نا تو اس کی ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہمارا ایسا حال ہے کہ نماز میں کھڑے ہوئے تو تاب اور تھکاوٹ شروع, نماز میں کھڑے ہوئے تو جی نہیں لگتا, اور جیسے ہی نماز سے نکلے تو طبیعت بہت لگتی ہے. ہونا الٹا چاہیے, دکان اور کاروبار میں کھڑے ہیں تو بمشکل طبیعت پر بوجھ ڈال کے کھڑے ہوں, اور نہ دل نہ چاہ رہا ہو, بھاگنے کو دل چاہ رہا ہو کہ جلدی سے بھاگوں میں مسجد کی طرف, جلدی سے بھاگوں اللہ والوں کی مجلسوں کی طرف, جلدی سے بھاگوں دوسری دعوت و تبلیغ کے کام اور درس و تدریس تفسیر بیان باغ, جلدی سے ان کاموں کی طرف چلوں کہاں میں پھنسا ہوا ہوں. اصل اہل ایمان کی شان اس طرح سے ہونی چاہیے, بقدر ضرورت, جسے کہتے ہیں سرسری ایک تعلق ان ظاہری کاروباروں سے, ورنہ اس کو لطف آتا ہی اس میں ہے, مزہ اس کو آتا ہی اس میں ہے. یہی دل میں پہچان ہے کہ اللہ کی محبت ہے. حضرت والا کا ایک شعر اتنا جامع ہوتا ہے, گویا اس میں مقصد حیات بھی حضرت نے پیش کیا کہ مقصد حیات ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. جب ہم اس مقصد حیات میں کامیاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وعدے ہیں, دنیا اور آخرت کی راحت اور چین سکون عزت, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوری فرماتے ہیں. اس لیے پہلے شعر میں حضرت نے فرمایا کہ جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں اللہ, آپ جس سے راضی ہو گئے تو پھر تو اس کی دنیا میں بھی بہار آ گئی اور آخرت میں بھی بہار آ گئی. میرے محترم دوستو, بہت سی مرتبہ ذہن میں آتا ہے کہ اس راہ پہ چل کر بڑا دشوار ہوتا ہے اور بڑی مشکلات سامنے آتی ہے, حقیقت ایسی نہیں ہے. اس لیے دیکھو قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, کہ میری خصوصی تائید و نصرت اور میری خصوصی مدد, قدم قدم پر نصرت و تائید میری اللہ اعلان کر رہے ہیں. کس کے ساتھ ہے؟ مع الذین اتقوا, متقین کے ساتھ, والذین هم محسنون, اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو احسان والے ہیں, احسان والے. اسی محسنون کی تفسیر حدیث جبرائیل میں ہے. محدثین فرماتے ہیں حدیث جبرائیل میں جو احسان آیا ہے یہ قرآن کریم میں جتنی جگہ محسنین مذکور ہے اس کی تفسیر ہے. تو جو صفت احسانی پر ہو اللہ کی خصوصی نصرت و تعین ہوتی ہے. گھر میں چین, بیوی بھی اطمینان, بیوی کی طرف سے اطمینان, بچوں میں کوئی جھگڑا نہیں, نافرمانی نہیں, حکم عدولی نہیں, ادھر ادھر کے مسائل میں لگے ہوئے نہیں, بچوں کی طرف سے بھی چین سکون راحت. تو اس طرح وہی گھر میرے دوستو جنت کا نقشہ پیش کرتا ہے. اس لیے حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بالکل قرآن و سنت کے گویا وہ مضامین ہیں جو جگہ 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 بیان کیے گئے. اللہ تبارک و تعالی جب راضی ہو جائیں تو پھر شب و روز ایسا لگے گا جنت میں ہیں. آگے ارشاد فرمایا کہ دیکھ کر میرے اشک ندامت, حضرت کا باقد آواز ہے اس پر توبہ کے آنسو. جب بندہ صحیح معنی میں اللہ کے سامنے توبہ کرتا اور نادم اور پشیمان ہوتا ہے دل سے, یا اللہ تعالیٰ میں نے یہ جو گناہ کیے ہیں میں بہت نادم ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں کہ آپ کی عظمت اور آپ کی محبت اور آپ کی معرفت اور آپ نے جو مجھے ایمان دیا اس کا تو تقاضا یہ تھا کہ میں ایک لمحہ آپ کو ناراض نہ کروں، ہائے مجھ سے یہ کیا ہوا. جب اس طرح سے دل میں ندامت آتی ہے اور وہ پوری قوت و ہمت کے ساتھ گناہ کو چھوڑتا ہے، پوری قوت و ہمت کے ساتھ گناہ کو چھوڑتا ہے اور آئندہ کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جان جائے تو جائے لیکن اے اللہ آپ کو میں ناراض نہیں کروں گا، جو ہو تو ہوتا رہے. یہی تین باتیں توبہ کی ہیں، توبہ کے لیے ضروری. میرے دوستو اگر یہ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات نہ ہو اور پھر آدمی یہ سوچے کہ میں تائب ہوں اور توبہ کر رہا ہوں تو یہ خیال خام ہے، اس نے توبہ کی ہی نہیں. میں زبان سے کہنے سے یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ، یہ ایسے ہے کہ بعض لوگ بازاروں میں چلیں گے، ایئرپورٹ پہ آئیں گے جائیں گے اور عورتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا بالله، کیسا منظر دیکھو تو، کیا حال ہو گیا ان عورتوں کا، کیسے پھر رہی ہے. وہ لا حول بھی پڑھ رہے ہیں، استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ میں دیکھتے بھی جا رہے ہیں. یہ لاہور یہ استغفار مؤثر نہیں ہے، یاد رکھیے. اور یہ لاہور اور یہ استغفار خود آپ دھوکے میں ہیں. قوت کے ساتھ سب سے پہلی بات ندامت، دوسری بات پوری ہمت کے ساتھ گناہ کو چھوڑنا چاہے جتنا زور پڑے، اور پھر تیسری بات یہ عزم کرنا کہ اس گناہ کو کی طرف دوبارہ جاؤں گا نہیں. اور میرے دوستو توبہ کی میں یہ بات بھی شامل کر لیں کہ اگر کسی کے حقوق ہم پر ہیں ان حقوق کی ادائیگی جب تک نہ ہو تو پھر توبہ نہیں ہوتی. کہہ دے کہ جی میں نے فلاں سے توبہ مانگ لی ہے، فلاں سے میں نے توبہ کر لی، نہیں توبہ تو کر لو لیکن اس کے حقوق جو اس کا مال جو اس کی چیزیں آپ نے غصب کر رکھی ہے اگر اس نے اب تک تمہیں معاف نہیں کیا تو وہ جاؤ جا کر کے ادا کرو، تب جا کر کے یہ توبہ متحقق ہوگی، ورنہ تو نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ توبہ کرتا ہے، حضرت فرماتے ہیں توبہ بے اس کے ندامت گرنے کے نتیجے میں پوری جان میں ایسا لگتا ہے جیسے ٹھنڈک آ گئی اور رحمت کی ابر رحمت جس کو کہتے ہیں اللہ کی خصوصی باران رحمت جیسے برس گئی ہو اور پورے قلب جگر کو ٹھنڈا کر دیا ہو. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی وہ آگ کہ جس کے اوپر ساری دنیا کے سمندروں کو اگر میرے دوستوں ڈیل دیا جائے وہ آگ بجھنے والی نہیں، اتنی اس کی حرارت اتنی گرمی ہے. لیکن یہ مومن جب ندامت کے چند قطرے ندامت کے اس کے گرتے ہیں شرمندگی اور اللہ کے سامنے توبہ کر کے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا حرمہ اللہ علی النار، جس چہرے کے اوپر یہ گر گئے ندامت کے آنسو بس اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے اوپر حرام کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگے ہیں اللہ مجھے رونے والی دو آنکھیں عطا فرما دیجئے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اے اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں دیجئے جو خوب آنسو برسانے والی ہو، جن سے میرے دل کی سیرابی ہو جائے، جو دل کو سیراب کر دے. اور مختلف روایات میں مضمون آیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اشک ندامت اللہ کے یہاں بڑے قیمتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی قلب کو خاص ٹھنڈک عطا فرماتے ہیں. جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں وہ شب و روز گلستا میں، دیکھ کر میرے اشک ندامت، دیکھ کر میرے اشک ندامت ابر رحمت کی بارش میں جامے، اور آپ کا سنگ در اور میرا سر، آپ کا سنگ در اور میرا سر حاصل زندگی ہے جہاں میں، آپ کا سنگ در اور میرا سر حاصل زندگی ہے جہاں میں. در حقیقت تو اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ حیات کہتے ہی اس کو ہے جب بندہ اللہ کے ساتھ خاص اللہ کی یاد سے وابستہ ہو، جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں انہیں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ دل زندہ گویا ہی نہیں, وہ تو مردہ ہے. اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں قرآن انہیں کہتا ہے کہ یہ لوگ زندہ ہے ہی نہیں بلکہ مردہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ مثل الحی والمیت, زندہ اور مردہ کی مثال, ذاکر اور غافل, جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے کہ مثل الحی والمیت, جیسے کہ وہ آدمی کے جو مردہ ہو جیسے کہ وہ آدمی جو زندہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او من کان میتاً فاحییناہ, جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندگی دے دی, یعنی ایمان اس کے قلب میں اللہ نے عطا فرمایا. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, حضرت ثانی قدس سره فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں احیاء ارض, اس سے مراد دلوں کی زندگی ہے, دلوں کی زندگی, یعنی اللہ تبارک و تعالی دلوں کے سخت ہونے کے بعد ان کو نرم کر دیتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا اس لیے کہ پانی کے ذریعے سے زمین کا زندہ ہونا اور زمین کے اندر کھیتی وغیرہ اگنا یہ تو مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے, اس لیے اس آیت میں یہ منشا اور یہ مراد ہے کہ اللہ تعالی دلوں کو زندہ کرتے ہیں. تو حیات میرے دوستو در حقیقت کہتے ہی اس کو ہیں, اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں حاصل زندگی یہ ہے, اے اللہ میں آپ کے حکم پر اپنی جان قربان کروں اور ایک سانس کسی بھی قدم پر آپ کو ناراض نہ کروں. معاشرت ہو یا معاملات ہو یا رہن سہن کی چیزیں ہو یا تجارت و کاروبار ہو یا عبادات ہو, غرضے کے زندگی کی جو بھی لائن ہے اس میں بس میں یہ دیکھوں کہ میرے اللہ کا مجھے کیا حکم ہے, قرآن نے مجھے کیا بتایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, جو ہیں بس میں اسی پر جان دے دوں. یہی ہے میرے دوستو سنگ در اور مراثر, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر جان دینا اور ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہ کرنا. سمجھ لو کہ اس نے پوری زندگی اللہ کے در پر گزار دی. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے کاموں کو چھوڑو, بیوی بچوں کو چھوڑو, گھر بار کو چھوڑ دو, سب کچھ چھوڑو اور ہر وقت جو ہے نفلوں میں لگے رہو, نفل پڑھتے رہو. نہیں میرے دوست, یہ مراد نہیں ہے. بلکہ جس لائن میں بھی آپ ہیں, زندگی کے جس شعبے میں, گھر والوں کے ساتھ ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ ہیں, تو جو شریعت نے ہم کو باتیں بتائی, جو اللہ کے نبی کے جو طریقے ہیں ان کو وہاں زندہ کریں. شوہر بیوی کی طرف سے کوئی بات پیش آئی, بھائی کی طرف سے کوئی بات پیش آئی, کوئی ایزا اور تکلیف دہ بات ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کیا رہا ہے؟ یہ رہا ہے کہ گالیاں عمر بھر جن سے کھاتے رہے آپ کے لیے دکھ اٹھاتے رہے, گالیاں عمر بھر جن سے کھاتے رہے اپنی کے دکھ اٹھاتے رہے.
یہ شعر میرے دادا شیخ العرب والعجم عارف باللہ موئی سنہ تبریز دوراں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی, جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی, دوستوں درد دل کی دولت کو, دوستوں درد دل کی دولت کو دل میں پاتے ہیں صرف ربانی, دل میں پاتے ہیں صرف ربانی. حامل درد اہل نسبت کو
خلق کہتی ہے دل سے یزدانی، حامل درد اہل نسبت کو، خلق کہتی ہے دل سے یزدانی، شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، پائے گا کیسے ذل رحمانی، پائے گا کیسے ذل رحمانی. فسق کرتا ہے دور منزل سے، پیر تیرا ہو گر چلا ثانی، فسق کرتا ہے دور منزل سے، پیر تیرا ہو گر چلا ثانی، فیض مرشد کی کرامت ہے، فیض مرشد کی کرامت ہے، کوئی رومی ہے کوئی خاقانی، کوئی رومی ہے کوئی خاقانی. مست رکھتی ہے سارے عالم سے، دل میں لذت درد پنہانی، مست رکھتی ہے سارے عالم سے، دل میں لذت درد پنہانی، کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں، کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں، جس کو ملتا ہے جام عرفانی، جس کو ملتا ہے جام عرفانی. میر میرے دل شکستہ میں، جام و مینا کی ہے فراوانی، میر میرے دل شکستہ میں، جام و مینا کی ہے فراوانی، رنگ دیکھو تو بزم عارف کا، رنگ دیکھو تو بزم عارف کا، کیسی مستی ہے کیسی جولانی، کیسی مستی ہے کیسی جولانی. رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب، دیکھ کر موج دل کی طغیانی، رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب، دیکھ کر موج دل کی طغیانی، رند پاتا ہے خانقاہوں سے، رند پاتا ہے خانقاہوں سے اپنے ایمان میں کیف احسانی اپنے ایمان میں کیف احسانی جب ملا درد خون حسرت سے کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی جب ملا درد خون حسرت سے کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی صحبت اہل دل کی برکت سے صحبت اہل دل کی برکت سے دل میں اختر ہے کیسی تابانی دل میں اختر ہے کیسی تابانی جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی
مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہتے ہیں ماشاء اللہ.
گلشن ہے تیرے فیض کا ہر لمحہ رازدار, باد نسیم شکریہ تیرا ہے بار بار. گلشن کا تیرے فیض کا ہر لمحہ رازدار, باد نسیم شکریہ تیرا ہے بار بار. گلشن کا تیرے فیض کا ہر لمحہ رازدار, باد نسیم شکریہ تیرا ہے بار بار. باد نسیم شکریہ تیرا کے بار بار, باد نسیم شکریہ تیرا کے بار بار. آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی گئے اشک بار, آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی گئے اشک بار, در اصل کے وہ رحمت باری کی آبشار. آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی گئے اشک بار, در اصل ہے وہ رحمت باری کی آبشار. آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی اشک بار, در اصل ہے وہ رحمت باری کی آبشار. چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جگہ کے ساتھ, چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جگہ کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشان کے ساتھ. چلتا نہیں سب کہ ماشاء اللہ, چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جگہ کے ساتھ, چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جگہ کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشان کے ساتھ. چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جگہ کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشان کے ساتھ.
جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشد و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں, سب کہیں ماشاءاللہ. رو پڑتے ہیں کیوں لوگ میری داستان کے ساتھ رو پڑتے ہیں کیوں لوگ میری داستان کے ساتھ شاید کہ میرا دل بھی ہے میری زبان کے ساتھ رو پڑتے ہیں کیوں لوگ میری داستان کے ساتھ شاید کہ میرا دل بھی ہے میری زبان کے ساتھ رو پڑتے ہیں کیوں لوگ میری داستان کے ساتھ شاید کہ میرا دل بھی ہے میری زبان کے ساتھ رو پڑتے ہیں کیوں لوگ میری داستان کے ساتھ شاید کہ میرا دل بھی ہے میری زبان کے ساتھ گلشن کی ہے بہار تو وعدے صبا کے ساتھ گلشن کی ہے بہار تو وعدے صبا کے ساتھ لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ گلشن کی ہے بہار تو وعدے صبا کے ساتھ گلشن کی ہے بہار تو وعدے صبا کے ساتھ لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ گلشن سب کا ماشاءاللہ گلشن کی گئے بہار تو وعدے صبا کے ساتھ وعدے صبا کے ساتھ لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور رہتا روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور رہتا روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور رہتا روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور ہو جائے گا ضرور رہتا روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ
ابھی جو اشعار پڑھ رہے تھے اس میں حضرت والا کا ایک شعر میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی یہ تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا حال تھا لیکن اس میں ہر انسان کے لیے سبق ہے کہ جب تک اللہ تعالی کے لیے انسان اپنا دل نہیں توڑے گا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم نہیں اٹھائے گا یعنی جتنے برے اخلاق ہیں جیسے سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا نگاہ کی بدنگاہی ہے اور ایسے ہی غیبت ہے بدگمانی ہے حسد ہے کینہ ہے بغض ہے دنیا کی محبت ہے اور ایسے ہی اور برے برے اخلاق اور ان کے علاوہ شرعی پردہ نہ کرنا اور مختلف قسم کی جو ہمارے حضرت نے اپنے رسالے اصلاح اخلاق میں سارے برے برے اخلاق جمع فرما دیے ہیں اور اخلاق حمیدہ بھی جمع فرما دیے ہیں جب تک اخلاق رذیلہ سے پاک نہیں ہوگا اور اخلاق حمیدہ کا حصول نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالی کو پانا خواب ہی غلط ہے اور جس شخص نے اپنا دل توڑ لیا اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا تو اللہ تعالی پھر اس کو یہی انعامات کیونکہ اللہ تعالی کے ہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اور نہ کوئی قابلیت اللہ تعالی دیکھتے ہیں کوئی صلاحیت نہیں دیکھتے ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت رومی فرماتے ہیں رحمت حق بہا نمی جویت رحمت حق بہا کے معنی دولت قابلیت صلاحیت کوئی چیز نہیں دیکھتی رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت حق بہا نمی جویت رحمت حق بہانہ می جویت بہانہ ڈھونڈتی ہے اللہ لیکن بندہ چلے تو صحیح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میری طرف ایک ہاتھ آئے گا تو میں اس کی طرف دس ہاتھ آؤں گا. بتائیے کیا کریمی ہے کہ بندہ ایک ہاتھ چلے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف دس ہاتھ آئیں گے. بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا. تو ہم ایک ہاتھ تو چلیں, ہم وہیں کے وہیں دھرے رہتے ہیں, ہم کوشش ہی نہیں کرتے اپنے اصلاح اخلاق کی اور جو طریقے بزرگوں نے بتائے ہیں اور صحبت اہل اللہ کا اہتمام اور ان کی تعلیمات کو اپنانا. بس بیان سنا مجھ جیسے کا تو یہ بیان سنا اور بس بڑی بہت بڑی عبادت ہو گئی. بلا شبہ بڑی عبادت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں گناہوں کے بجائے, گناہوں میں لت پت ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی بابرکت جگہ بھیجا, اپنی محبت میں بھیجا. ہم سب اللہ کی محبت ہی میں آئے ہیں, لیکن عمل بھی تو کوئی چیز ہے. نجات جو ہے اعمال پر ہوگی, نجات صرف جذبات پہ نہیں ہوگی اور نجات صرف نیات پر نہیں ہوگی, بلکہ جب تک عمل مرتب نہیں ہوگا اس پر اس وقت تک نجات نہیں ہوگی. اعمال مقصود ہیں, خالی کیفیات مقصود نہیں ہیں, اعمال مقصود ہیں. نجات کا دار و مدار اعمال پر ہے. خزائن معرفت و محبت, یہ اللہ تعالیٰ کی خود عنوان جو ہے, یہ خود تفسیر بھی ہے تشریح بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے خزانے ہیں. اور ان میں سے جو یہ کتاب ہے اس کے 75% سے زائد ملفوظات آج سے تقریباً 45-50 برس پہلے کے ہیں. مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مجدد زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات. اور ان ملفوظات کا جو سبب بننے والی ذات ہے وہ ہمارے سب کے پیارے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی صدیق وقت قلندر زمان حضرت والا میر صاحب رحمت اللہ علیہ. اور حضرت ہی نے ان ملفوظات کو جمع فرمایا, نقل بھی فرمایا, جمع بھی فرمایا, اس کی حفاظت بھی فرمائی, اور آج یہ ملفوظات ہم تک ہیں. اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ اللہ تعالی کی معرفت و محبت کے خزانے قلوب کو سیراب کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک بات اور عرض کرنی تھی کہ ہم میں سے بعض حضرات جو ہے وہ اشعار کو ایسے سنتے ہیں. ابھی ہمارے قطب زمان حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم بھی بیان میں فرما رہے تھے, عامر بھائی کے توسط سے ہمیں ملا, فرما رہے تھے کہ بعض حضرات جو ہے ایسے چہرہ بنا کے لٹکا کے بیٹھے رہتے ہیں جیسے پتھر کے بنے ہوئے ہوں, ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہے. تو ہنستے ہوئے فرما رہے تھے کہ یہ اٹھ کے کھڑا کیا جس کو فرما رہے تھے, تو ان کو کھڑا کیا, ان کے کان پکڑوائے, پھر ان کو فرمایا کہ تم کہو کہ میں اس کی ہڈی ہوں, پھر ہنسنے لگے. تو بھائی اگرچہ ابھی وہ مزہ کسی کو نہ آ رہا ہو اشعار میں, تو بھائی پڑھنے والے کے لیے, اوروں کے لیے جو ہے وہ اللہ کے لیے اپنی کم سے کم چہرے کو کچھ ذرا بناوٹ سے ہی, تکلف سے ہی کھلکھلا دیا کریں. ایسی زبردست اشعار ہوتے ہیں رتوالا کے, ایک ایک شعر جو ہے رش کے صدا بیان ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ جو ہے وہ پتھر بنے رہتے ہیں. پھر حضرت نے ان کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ ایسے لڑکے کو تو کوئی پھر اپنی لڑکی بھی نہیں دے گا, رشتہ بھی نہیں دے گا. تو فرمانے لگے کہ اس کے بعد پھر وہ ہمیشہ ہنستے مسکراتے ملتے تھے. انہوں نے کہا تو کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے. واہ, حضرت کے بیانات سن کے الحمدللہ ایسی سیرابی ہوتی ہے, ایسا نور سے بھرا ہوا بیان ہوتا ہے. اور جب حضرت جواب فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کوئی پڑھ کر سنا رہا ہو ایسی روانی سے, اور بیانات کا وہی رنگ, وہی عشق و محبت, وہی محبت کی باتیں اللہ تعالیٰ کی. الحمدللہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور یہ ملفوظات جو اس کتاب میں ہیں خال خال ہی شاید ہی کسی کتاب کسی اور واعظ میں حضرت کے ملیں گے, بڑے عظیم الشان ملفوظات ہیں. کل رات دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تین کتابیں البیلی, ایک قرآن پاک اس کا تو کوئی مثل ہی نہیں, ایک بخاری شریف اس کا بھی کوئی مثل نہیں, ایک مثنوی شریف اس کا بھی اپنے درجے میں کوئی مثل نہیں. تو دل میں یہ آ رہا تھا کہ یہ بھی کتاب بڑی البیلی ہے, ایسی البیلی ہے, ایسی اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ لگانے والی اور دنیا کی غفلت سے نجات دینے والی. گناہ سے دونوں جہان کا نقصان ہے. یہ جو بچے بے ریش ہیں ان کے لیے یہ جگہ بنائی گئی ہے دائیں ہاتھ پر، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ اس طرف کو بھیج دیجیے. ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ سے دونوں جہان کا نقصان ہوتا ہے، خواہ جاہی گناہ ہو یا باہی یا مالی، کسی قسم کا گناہ ہو. جاہی گناہ یہ ہے تکبر، عجب وغیرہ، اور عزت چاہنا، مخلوق میں عزت چاہنا. اور باہی گناہ جو ہے وہ شہوت، اصل شہوت ہوتی ہے اس کی بنیاد، لیکن اسی باہی گناہ، انہی باہی گناہوں سے جو جڑ ہے شہوت، اسی شہوت سے اور بھی گناہ ہوتے ہیں، اس کی تفصیل حضرت نے اصلاح اخلاق میں تحریر فرما دی ہے. اور مالی یعنی دنیا کی محبت، کسی قسم کی بھی مال کی محبت ہوتی ہے تو انسان پھر حرام نہیں دیکھتا اور کسی کا حق مار لیتا ہے. تو فرمایا کہ کسی قسم کا گناہ ہو، میں بفضلہ تعالی ثابت کر سکتا ہوں کہ آخرت کا تو نقصان ہے ہی، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جب حق تعالی شانہ کو ہماری حیات عارضی کی صلاح اور فلاح اور بہبود کی اس قدر فکر ہے تو آخرت کی حیات دائمی کی اصلاح و فلاح کیوں نہ مطلوب ہوگی. جس کو اللہ تعالی کی محبت کا یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں، تو بس پھر اس کے لیے کچھ رہے گا نہیں، این و آ نہیں رہے گا، اگر مگر نہیں کرے گا. پھر فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب حق تعالی شانہ کو ہماری حیات عارضی کی صلاح و فلاح اور بہبود کی اس قدر فکر ہے تو آخرت کی حیات دائمی کی اصلاح اور فلاح کیوں نہ مطلوب ہوگی. اب اگر کوئی کہے کہ صاحب سود میں دنیا کا کیا نقصان ہے، سود خور تو لاکھوں کے سود کا نفع اٹھا رہا ہے اور چکنی چپڑی کھا رہا ہے، تو جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ سود لینے والا سود ادا کرنے سے عاجز ہوگا تو ایک غم سود خور کو اسی وقت سے شروع ہو جائے گا. بعض دفعہ سود لینے والا سود ادا کرنے سے عاجز ہوگا تو ایک غم سود خور کو، یعنی جو سود پہ رقم دیتا ہے، سود کھاتا ہے، اس کو ایک غم اسی وقت سے شروع ہو جائے گا. ہر وقت گھٹے گا، راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی کہ نہ معلوم رقم ملتی ہے یا نہیں. اگر تنگ ہو کر مقدمہ کرتا ہے تو سود لینے والا تنگ آ کر سوچتا ہے کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے، لاؤ سود خور کو مار کے خود بھی مر جاؤں. اس طرح دونوں کی زندگیوں کا چراغ بجھ جاتا ہے. اور بدنگاہی اور شہوانی گناہوں کے نقصانات تو ظاہر ہیں کہ فوراً اخراج منی و ضعف شروع ہو جاتا ہے، اور دماغ میں چکر، کمزوری، ضعف و نامردی اس کے نتائج ہیں، یہاں تک کہ توالد اور تناسل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد نقل فرمایا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی کی، بدنظری کی اتنی خرابیاں ہیں کہ اس کو دائرہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا. 10 محرم الحرام 1395 ہجری مطابق 23 جنوری 1975 بعد عشاء، عناصر کے حرام تقاضوں کی ویرانی سے روح سکون پاتی ہے. عناصر کے حرام تقاضوں کی ویرانی سے روح سکون پاتی ہے. بعد عشاء حضرت والا کھانا تناول فرمانے کے بعد چہل قدمی فرماتے ہیں. احقر اور آزاد صاحب ساتھ ساتھ تھے. فرمایا کہ جسم اور جسم کے متعلقات اور عناصر اور عناصر کے مقتضیات، جسم اور جسم کے متعلقات جیسے جسم ہے اور دوسرے ضروریات زندگی ہیں، اور عناصر جو ہیں وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے 4 عناصر سے پیدا کیا ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یہ عناصر زمین سے ہیں، ان کی قبیل جو ہے وہ زمین سے ہے، تو یہ چاروں عناصر زمین کی طرف کشش کرتے ہیں. اور روح چونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہے، اللہ اس کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، روح اللہ کی طرف بھاگنا چاہتی ہے، یعنی نیک کام کرنا چاہتی ہے، اور یہ عناصر جو عناصر اربع کہلاتے ہیں، یہ اس کو بری بری خواہشات میں اور دنیا میں الجھا کر رکھنا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ عناصر کے مقتضیات یعنی عناصر کے تقاضے اگر ویران ہوتے ہیں تو روح مست و شاد ہوتی ہے. اسی کو حضرت نے فرمایا کہ میر میرے دل شکستہ میں، ٹوٹے ہوئے دل کے اندر اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، جام و مینا کی فراوانی ہے کہ اپنے ان حرام مقتضیات کا ہم نے قتل کرنا ہے، قتل خواہشات، تو اس سے روح مست و شاد ہوتی ہے. تو فرمایا کہ بشرطیہ کہ یہ ویرانی متعلق بالمجاہدہ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے ہو یہ مجاہدہ. کفار اور فساق اور فجار اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. عناصر کے مقتضیات اور حرام تقاضوں کی لذت ان کا مطمئن نظر ہے، یعنی وہ صرف حرام تقاضوں کی اور فانی تقاضوں کی تقاضوں کو پورا کرنا ان کا مطمح نظر ہے، ان کا یہی مقصود ہے، بس اس سے آگے ان کی سوچ نہیں ہے. فرمایا کہ جسم اور جسم کے متعلقات اور عناصر اور عناصر کے مقتضیات اگر ویران ہوتے ہیں تو روح مست و شاد ہوتی ہے، بشرطیہ کہ یہ ویرانی متعلق بالمجاہدہ فی سبیل اللہ ہو. کفار اور فساق و فجار اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. عناصر کے مقتضیات اور حرام تقاضوں کی لذت ان کا مطمح نظر ہے. 14 محرم الحرام 1395 ہجری، متعدد 27 جنوری 1975. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اعتدال، بہت ہی زبردست مضمون ہے. تبلیغی جماعت کے ایک اہم رکن قاضی خدا بخش صاحب سے ایک صاحب نے قاری طیب صاحب کی مجلس میں پوچھا کہ قاری صاحب سے معلوم کرنا کہ بڑے پیر صاحب کی مجلس میں، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، ان کے وعظ کے دوران جنازے نکل جاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ سے کیوں جنازے نہیں نکلتے تھے؟ قاضی صاحب کو قاری طیب صاحب سے تو دریافت کرنے کا موقع نہ ملا. راستے میں قاضی صاحب نے حضرت والا سے دریافت کیا تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اچانک اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ جواب ڈالا، میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے، کہ اولیاء اللہ کبھی کبھی مغلوب الحال ہو جاتے ہیں، اس لیے سامعین کی استعداد سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اس لیے ان کی زبان سے کبھی کبھی ناقابل تحمل مضامین نکل جاتے ہیں. یہ ادب کیسا ادب کا پیرایا ہے، اولیاء اللہ کا ادب، اور کیسی زبردست بات ہے، سبحان اللہ. فرمایا کہ اولیاء اللہ کبھی کبھی مغلوب الحال ہو جاتے ہیں، اس لیے سامعین کی استعداد سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اس لیے ان کی زبان سے کبھی کبھی ناقابل تحمل مضامین نکل جاتے ہیں، جس کا امت کو تحمل نہیں ہو سکتا، برداشت نہیں کر سکتے ایسے مضامین، ان کے بوجہ ظرف صغارت آگے ہے یہ، کبھی کبھی ناقابل تحمل مضامین نکل جاتے ہیں بوجہ انکشاف عظمت و خشیت الہیہ کے، اور صغارت ظرف یعنی چھوٹا ظرف ہمارے دل تنگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وسیع فرما دے، ہمارا ظرف بڑھا دے اللہ تعالیٰ، تو بوجہ اس کے چھوٹا نالا برعکس دریا کے زیادہ شور مچاتا ہے. انبیاء علیہ السلام توجہ الی الخالق کے ساتھ توجہ الی المخلوق کے مکلف ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام توجہ الی الخالق کے ساتھ توجہ الی المخلوق کے مکلف ہوتے ہیں، اس کی ان میں استعداد کامل ہوتی ہے، لہذا ان کی توجہ الی الخالق اور توجہ الی المخلوق ایک مقام سے ہوتی ہے. بس اس اعتدال مزاج کی وجہ سے ان کی زبان سے کوئی مضمون ایسا نہیں نکل سکتا جس کو امت کی استعداد متحمل نہ ہو سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور امت کا مزاج اعتدال سے ہٹ جائے، اور اطبا لکھتے ہیں کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کامل معتدل ہوا ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں ولو تعلمون ما اعلمو لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو رو زیادہ اور ہنسو کم. اس لیے آپ خود اس خوف کے متحمل تھے، لیکن امت کے سامنے اتنا ہی بیان فرماتے تھے جتنا امت کی استعداد متحمل ہو سکے. سبحان اللہ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جنازے نہیں نکلتے تھے. اس سے متعلق پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ذکر فرما رہے تھے، اللہ اس میں ذات کا ذکر فرما رہے تھے، تو ایک صاحب پر حال غالب ہو گیا، غلبہ حال ہو گیا، اور لگا کہ اب جو ہے ان کا حال، یہ حال جو ہے ان کو کسی خطرناک صورتحال سے دوچار کر دے گا، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت ذکر موقوف فرما دیا. پھر بعد میں فرمایا کہ دیکھو اگر میں ذکر جاری رکھتا، کوئی جعلی پیر ہوتا یا غیر تربیت یافتہ ہوتا، چاہے اہل حقی ہو لیکن غیر تربیت یافتہ ہو، تو وہ کیا کرتا کہ وہ ذکر اور جوش و خروش سے کرتا اور ان صاحب کا جنازہ نکل جاتا تو مشہوری ہو جاتی کہ صاحب ان کی مجلس میں جنازے نکلتے ہیں. لیکن مقصود تو یہ ہے ہی نہیں کسی کا جنازہ نکالنا، مر جائے گا تو آگے کیسے بڑھے گا. روحانی امپورٹ ایکسپورٹ. حضرت والا کے ایک مرید حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں امپورٹ ایکسپورٹ کی تجارت کروں گا اور اس کے لیے مکان بیچ کر کرائے پر رہوں گا. ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسا امپورٹ ایکسپورٹ بتاؤں جس میں نہ آپ کو مکان بیچنا پڑے گا اور نہ روپیہ لگانا پڑے گا، آپ آخرت سے توفیق اعمال صالحہ امپورٹ کیجئے۔ سبحان اللہ، آپ آخرت سے توفیق اعمال صالحہ امپورٹ کیجئے، یعنی اللہ سے دعا مانگیے کہ اے اللہ آپ مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، جب توفیق امپورٹ ہوگی تو پھر اعمال صالحہ آخرت کو ایکسپورٹ کیجئے۔ پہلے آپ ایکسپورٹ کا آرڈر غیر ملک سے درآمد کرتے ہیں، تب مال برآمد کرتے ہیں، بغیر آرڈر کے آپ اپنا مال ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پہلے توفیق کی بھیک اللہ سے مانگو، جب وہ عطا فرما دیں گے تو پھر نیک اعمال آخرت کو برآمد کر سکو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی زبان سے کہلوایا، وما توفیقی الا باللہ، نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کی مدد سے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال میں خرابی کی وجہ سے مال رد کر دیا جاتا ہے، اس لیے جب نیک اعمال کا مال برآمد کرو تو ذرا نیت درست کر لو، اخلاص سے دل لگا کر عبادت کرو تاکہ یہ عبادت مردود نہ کر دی جائے، اور اللہ سے کہہ بھی دو کہ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی عبادت ہے اپنے کرم سے اسے قبول فرما لیجئے، ہم سے تو عبادت کا حق ادا نہ ہوا، دنیا والے تو خراب مال واپس کر دیتے ہیں کیونکہ مال خراب ہونے سے ان کی غرض پوری نہیں ہوتی، لیکن اے اللہ ہماری عبادت آپ کو کچھ مفید نہیں ہے، یہ تو ہمیں ہی مفید ہیں، آپ کو ہم سے کوئی غرض نہیں، اس لیے آپ ان عبادتوں کو قبول فرما لیجئے اور رد نہ فرمائیے۔ 20 محرم الحرام 1395 ہجری مطابق 2 فروری 1975 بروز اتوار، صحبت کی مثال قلمی اور دیسی آم سے۔ حضرت اقدس جمعرات کی صبح دینی سفر پر حیدرآباد تشریف لے گئے تھے، آج صبح 10 بجے واپس تشریف لے آئے۔ حیدرآباد سے بعض احباب حضرت والا کے ساتھ آ گئے تھے، اس وقت مندرجہ ذیل ملفوظات ارشاد فرمایا کہ دیسی آم کھٹا اور بے مزہ ہوتا ہے، اس دیسی آم میں قلمی آم کی قلم لگا دینے سے دیسی قلمی ہو جاتا ہے اور قلمی کی ساری خوشبو اور مزہ اس میں آ جاتا ہے، اور قلم لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ بے مزہ دیسی آم میں لذیذ اور مزیدار قلمی آم کی شاخ سے پیوند لگا دو اور دیسی کی شاخوں کو کاٹتے رہو تاکہ دیسی کا وجود فنا ہوتا رہے اور قلمی بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح کسی اللہ والے کے دل سے اپنے دل کی قلم لگا لو، مگر اپنے وجود کو فنا کرنا پڑے گا، یعنی اپنی رائے اور خواہشات کی شاخوں کو قطع کرتے رہو اور شیخ کی رائے اور تجویزات پر عمل کرتے رہو تو تمہارا وجود اور نفس فنا ہوتا جائے گا، اور اس اللہ والے کے قلب کا نور خشیت اور محبت اور نسبت و تقوی تمہارے دل میں منتقل ہو کر تمہارا دیسی اور بے قیمت دل بھی قلمی بن جائے گا۔ شرط یہی ہے کہ شیخ کی تجویز کے سامنے اپنے کو بالکل مٹا دے، یعنی اپنی رائے کو فنا کر کے شیخ کی تجویزات پر عمل کرے۔ اکیس محرم الحرام 1395 ہجری مطابق 3 فروری 1975 بعد ظہر، محبت شیخ کے حدود، یہ ملفوظ آج صرف احفر کی اصلاح کے لیے بیان فرمایا۔ اب سوچئے کہ حضرت کی امانت داری کہ حضرت اور فنائیت کے فرما رہے ہیں کہ صرف احقر کی اصلاح کے لیے بیان کیا، حالانکہ یہ ہم سب کی اصلاح کے لیے ہے۔ صحبت اور محبت شیخ باعث فرح یعنی خوشی ہے، مگر یہ محبت حادث ہے، یعنی ایک دن شیخ کی محبت جب دنیا سے چلا جائے گا تو بظاہر اس کا وجود نہیں رہے گا، مگر یہ شیخ کی محبت جو ہے یہ محبت للحق ہے، ہاں اگر اس محبت للحق کا صحیح استعمال ہو، یعنی شیخ کی محبت کا استعمال صحیح ہو، یعنی دوام ذکر و فکر میں کوتاہی نہ کی جاوے، تو یہ محبت للحق موجب و سبب محبت بالحق ہو جائے گی، کیونکہ شیخ سے محبت اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ ذریعہ مقصود ہے، اگر ذریعہ مقصود ہی نہ ہوگا تو اللہ تک کیسے پہنچیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگرچہ حادث ہے فنا ہونے والی ہے لیکن یہ کام کی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ذریعہ مقصود ہے، جیسے اگر 2 منزلہ چھت پہ جانا ہو اور زینہ ہی نہ ہو تو پہنچیں گے کیسے، تو زینہ تو چاہیے، ذریعہ مقصود ہے، مقصود دوسری منزل ہے لیکن زینہ ذریعہ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ تو شیخ کی محبت ہی ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں، جس میں فرمایا کہ دوام ذکر، یعنی ذکر کے معمولات پورے کرنا، مداومت کرنا، اور فکر میں کوتاہی نہ کی جاوے، تو یہ محبت للحق موجب و سبب محبت بالحق ہو جاوے گی، کیونکہ یہ محبت حادث بالشیخ معین للمحبت الحق القدیم ہے. محبت حادث بالشیخ، جو شیخ کے ساتھ محبت ہے وہ بظاہر فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی دنیا، لیکن معین لمحبت الحق حق القدیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت جو حق القدیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، تو ان کی محبت کے یہ سبب ہو جائے گی. اور محبت بالحق کا سرور اور فرح لا زوال اور دائم ہوگا، کیونکہ وہ قدیم ذات ہے جو حدوث و تغیر سے پاک ہے. جنہوں نے شیخ سے محبت کی اور اس سے اللہ کی محبت حاصل نہ کی، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی وضو کرے اور نماز نہ پڑھے، کیونکہ محبت شیخ ذریعہ مقصود تھی، مقصود نہ تھی، مقصود محبت حق تھی. تو ایسے لوگوں کی محبت للحق محبت بالحق نہ ہو سکی، یعنی محبت تو اللہ کے لیے کی، لیکن ان شرائط کے پورا کرنے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہ ہو سکی. یعنی حق تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا نہیں ہو سکتا، اور وہ صاحب نسبت نہیں ہو سکتا. اصلاح رذائل اور مقاومت نفس عطا ہونے سے محروم رہے گا، یعنی وہ اخلاق رذیلہ سے پاک نہیں ہوگا، اس کا تزکیہ نہیں ہوگا، اور مقاومت نفس، جو نفس برے برے تقاضے جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کا زوراور ہوتا ہے نفس، وہ اس کو پچھاڑ نہیں سکے گا. یہ ملفوظ آج احقر کے لیے بیان فرمایا. احقر اپنی نالائقی سے ذکر و معمولات چھوڑ دیتا تھا، حالانکہ ہم سب جانتے کہ حضرت نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی خدمت جی جان سے کی، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، تو حضرت ہی کی خدمت میں حضرت نے اپنے کسی وجہ سے ملتوی کر دیے ہوں گے معمولات، تو فرما رہے ہیں کہ میں معمولات چھوڑ دیتا تھا. یہ ملفوظ بیان فرما کر فرمایا کہ آج میں نے اپنی امانت کا حق ادا کر دیا. کوئی اور پیر ہوتا تو کہتا کہ بس میری ٹانگ داپتے رہو اور میرے لیے بازار سے سبزی اور گوشت وغیرہ لاتے رہو، کام بن جائے گا. لیکن محبت شیخ سے مقصود حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاصل کرنا ہے. جب تک براہ راست تعلق حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قدیم سے نہ ہوگا، تو سرور و فرح و سکون لازوال کا حصول بھی ناممکن ہے. شیخ کے پاس آئے گا تو روح خوش ہوگی، لیکن جب واپس جائے گا تو پھر واپس مردنی چھا جائے گی. پس اگر محبت شیخ محبت حق کا سبب ہو گئی تو مقصود حاصل ہو گیا، ورنہ نہیں. اس ملفوظ سے محبت شیخ کے حدود کی نشاندہی ہوتی ہے. احقر نے عرض کیا کہ ذکر وغیرہ میں کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے اور قلب میں تعلق مع اللہ محسوس نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ ذکر کے لیے کیفیات و سرور وغیرہ کا انتظار نہ کرے، کہ جب سرور و کیف ہوگا تب ذکر کروں گا. ذکر شروع کر دو، اللہ کی عبادت سے مزدوری طلب نہ کرو. تو بندگی چو گدایاں بشرط مزد کن، یعنی کہ ذکر جو ہے وہ اس انتظار میں کہ اس سے یہ خیال کرنا کہ ذکر میں مزہ آنا چاہیے، یہ خیال بے سود ہے. یہ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو ہے امکان محال ہے، کہ آپ جو غیر اختیاری چیز ہے اس کے در پہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تو کام ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. ہمارا تو کام اللہ کو یاد کرنا ہے، مزہ آئے یا نہ آئے. مثل گداؤں کے، یعنی فقیروں کے، تو مزدوری کی شرط پر عبادت نہ کر کہ اگر سرور و کیف ملے گا تو عبادت کروں گا، بلکہ بندگی کیے جاؤ، مزدوری ملے نہ ملے، مزہ آئے نہ آئے، ہمارا کام تو ان کو یاد کرنا ہے اور اعمال اختیاریہ کو اختیار کرنا ہے. قرب و رضا حق کا مدار اعمال اختیاریہ پر ہے، کیفیات پر نہیں ہے. بعد عشاء احقر سے دریافت فرمایا کہ دوپہر کا مضمون نوٹ کیا یا نہیں. عرض کیا کہ آج نہ کر سکا، معمولات کرنے لگا تھا. فرمایا کہ جو مضمون تمہاری اصلاح کے لیے تمہارے لیے سرمایہ حیات تھا، کہ اگر اس کو آب زر سے بھی لکھتے تو بھی اس کا حق ادا نہ ہوتا، اس کو نظر انداز کر دیا. جس وقت میں بیان کر رہا تھا تو میری روح پر وجد تاری تھا، لیکن اس علم عظیم کا تجھ پر کوئی اثر نہ ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اپنی اصلاح منظور نہیں، میرے مضامین جو اوروں کے لیے نوٹ کرتے ہو تاکہ امت کو سنا کر واہ واہ حاصل کرے، لیکن جہاں اپنے نفس کی اصلاح تھی اسے غیر اہم سمجھا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دل میں جو بت چھپے ہوئے ہیں خلافت اور جاہ وغیرہ کے نکال دو اور یریدون وجہ کے مصداق بن جاؤ. اس تحریر میں دیکھیے کتنی امانت داری ہے کہ حضرت نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ان الفاظ کو بعین ہی نقل فرمایا, اور اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے جزیل عطا فرمائے. ہے تو ہم سبھی کے لیے, لیکن اور کوئی ہوتا تو اس بات کو اس طرح نقل نہیں کرتا. شیخ کی ڈانٹ کو ایسے نقل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو فرمایا کہ یریدون وجہ کے مصداق بن جاؤ ورنہ محروم رہو گے. احقر نے عرض کیا کہ نہ معلوم کیا بات ہے, عقل پر گناہوں کا کیا عذاب ہے کہ بہت غلطیاں ہو رہی ہیں, نہ معلوم کیا قسمت میں لکھا ہے. اس پر فرمایا کہ تنبیہ پر بجائے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کے مایوسی ہونے لگنا اور یہ سوچنے لگنا کہ کہیں میرا خاتمہ خراب نہ ہو جائے, زمین سے لوح محفوظ تک پہنچنے لگنا یہ شیطان کا دوسرا حربہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہو اور غیر اختیاری امور سے مایوس کر کے اعمال اختیاری سے غافل کر دے تاکہ مرنے کے بعد پھر اس کو خائب و خاسر یعنی نقصان میں دیکھے. پس اصلاح اور اعمال اختیاری میں مشغول ہونا چاہیے. جب غلطی پر تنبیہ کی جائے تو اس کی اصلاح کی فکر کرے, اللہ تعالی سے استغفار کرے, آئندہ کے لیے حفاظت کی دعا مانگے. اور تنبیہ پر مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے, ایک غلطی نہیں اگر ایک لاکھ غلطی ہو تب بھی مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. الانسان مجموعۃ الخطاء والنسیان. توبہ و استغفار دل کی گہرائی سے کر کے آگے بڑھے, کام میں لگے, اور اگر دل میں مایوسی آنے لگے تو سمجھ لے کہ شیطان اب دوسرا حربہ استعمال کر رہا ہے. حضرت والا یہاں نوٹ تحریر فرماتے ہیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد ظہر کے بعد والا مضمون اور مندرجہ بالا مضمون نوٹ کر کے حضرت والا کو سنایا تو حضرت خوش ہو گئے. بائیس محرم الحرام 1395 ہجری مطابق 4 فروری 1975. حالت قبض حالت بست سے بھی زیادہ مفید ہے. احقر نے اپنی مایوسی اور حالت قبض کا ذکر کیا تو فرمایا کہ عالم متغیر کا جز ہو کر تغیر احوال سے بری ہونے کی حوس امکان محال کا مطالبہ ہے. دیکھیے وہی بات حضرت نے فرمائی کہ یہ جو عالم متغیر ہے ہر وقت زوال پذیر ہے, تو فرمایا کہ یہ حالت قبض جو ہے اس کے لیے کہ فرمایا کہ عالم متغیر کا جز ہو کر تغیر احوال سے بری ہونے کی حوث, یعنی جو میرے اندر قبض کی کیفیت طاری ہو رہی ہے یہ احوال سے مجھے نجات مل جائے. تو یہ اس کا فرمایا کہ یہ امکان محال کا مطالبہ ہے جو ہو نہیں سکتا. اختیاری امور تو انسان کو ہے اختیار جن معاملات کا, لیکن یہ کیفیات جو ہے غیر اختیاری امور میں سے ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, یہ بندے کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دی, تو اس کے درپے ہو جانا یہ امکان محال کا مطالبہ ہے. لہذا سالک کو اپنی تبدیلی احوال سے دلگیر نہ ہونا چاہیے. جیسے کہ ظاہری تغیرات ہیں کہ کوئی شخص دن کا طالب ہو اور رات کو مضر سمجھتا ہو تو یہ نادانی ہے, ایسے ہی قبض رات ہے اور بست دن ہے. قبض کے معنی جب دل میں مزہ نہ آئے, ذکر اللہ کر رہا ہے لیکن مزہ نہیں آ رہا, جبری ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اپنے اوپر جبر کر کے زبردستی نماز پڑھ رہا ہے, زبردستی ذکر اذکار کر رہا ہے, مزہ نہیں آ رہا, حظ نہیں ہے نفس, تو اس کو فرمایا یہ ہے قبض کی کیفیت. اور بست جو ہے وہ کیفیت ہے وہ کہ جس میں ذکر میں مزہ آتا ہے. تو فرمایا کہ کوئی شخص دن کا طالب ہو اور رات کو مضر سمجھتا ہو تو یہ نادانی ہے, ایسے ہی قبض رات ہے اور بست دن ہے, اور لیل و نہار کا ربط ہے, رات اور دن کا ایک ربط ہے, ایسے ہی قبض و بست دونوں بندوں کو مفید ہیں, بلکہ قبض زیادہ مفید ہے. قبض زیادہ مفید ہے کہ قبض بندے کو اقرب الی العبدیت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو بندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے قریب کرتا ہے, کہ بندے کا دل شکستہ ہو جاتا ہے اور اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا, یہ شکستگی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. حضرت والا کی محبت اور بشارت عظمہ. ارشاد فرمایا کہ 2 ماہ آپ کو جو قبض باطنی کی تکلیف ہوئی وہ میری محبت ہی کی وجہ سے تھی, مجھ کو آپ سے اور آپ کو مجھ سے جو محبت ہے یہ چھپی نہیں رہے گی. مشہور ہو کر رہے گی. ہماری تمہاری محبت کے قصے رہے گا یہ افسانہ مشہور ہو کر. ہماری تمہاری محبت کے قصے رہے گا یہ افسانہ مشہور ہو کر. جب آپ کو شفا ہوگی تو آپ اس واقعے کو بہت خاص انداز میں لکھیں گے. میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اس وقت آپ کے قلم میں ایک خاص جان ہوگی انشاءاللہ تعالی. چاند بے نور ہوتا ہے لیکن آفتاب عکس ڈال دیتا ہے تو چاند نور سے جگمگانے لگتا ہے. اس وقت نور آفتاب حق آپ کے قلم کے محاذات میں ہوگا. سبحان جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کا عکس ڈال دیتے ہیں تو تصنیف و تالیف ہو رہی ہے, تبلیغ ہو رہی ہے, ملفوظات لکھے جا رہے ہیں. اگر اس آفتاب نور کو ہٹا لیں تو آدمی مٹی کا ڈھیلا ہے. کبھی آفتاب کرم کو دل کے محاذات سے ہٹا لیتے ہیں تاکہ اپنی حقیقت معلوم ہو اور گھٹ گھٹ کر نیستی پیدا ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. پھر جب شعاع ڈالتے ہیں اور نفس کی زمین کی حیلولت کو ہٹاتے ہیں تو چاند میں پھر نور آ جاتا ہے. میری محبت کی باتیں انشاءاللہ آپ کے قلم سے اللہ تعالی لکھوائیں گے. حضرت والا کی دلجوئی اور شفقت. آج بعد ظہر احقر کو یوں بلایا, بیا بیا و فرودا کہ این خان خان ہے تست, یعنی جلدی آؤ جلدی آؤ, یہ میرا دل جو ہے یہ تیرے ہی گھر ہے. احقر کے پاس ایک روپیہ تھا. اس خوشی میں احقر حضرت والا کے لیے ایک روپیہ کا کینو یا کچھ اور بطور ہدیہ دینے کا ارادہ کر رہا تھا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ ٹیٹرا سائیکلین دوا منگانا ہے, دو روپے کی آتی ہے, میرے پاس ایک ہی روپیہ ہے. احقر نے عرض کیا کہ ایک روپیہ میرے پاس ہے جو میں ابھی حضرت کی خدمت میں ہدیہ دینے والا تھا. حضرت والا نے ہنستے ہوئے فرمایا ماشاءاللہ, میں نے آپ کا روپیہ 1 کروڑ کے برابر درج کر لیا. احقر نے عرض کیا کہ یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ اپنے فہم کی وجہ سے 2 ماہ سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں, احقر کی وجہ سے حضرت کی بدنامی کا باعث نہ ہو جس سے میں مردود نہ ہو جاؤں اور سوئے خاتمہ نہ ہو جائے. فرمایا کہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں میری معیت میں ہو رہی ہیں, جو میرے لیے اور تیرے لیے باعث نیک نامی ہیں, باعث مقبولیت ہیں, نہ کہ باعث مردودیت. جو خیال جم جاتا ہے وہ نکلتا نہیں, اس کا سبب دل کی کمزوری اور خشکی ہے, نہ مردودیت نہ سوئے خاتمہ. 44 سال پہلے کے ملفوظات یہاں ختم ہوئے, بقیہ انشاءاللہ آئندہ طبعات میں پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ختم کر دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافیاں دے دیجیے.